بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن محسن عباد البدر حفظه الله. ورم بات کرتے تھے باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے رونے کا بیان، اور حدیث نمبر 323 پر پہنچے تھے. حدیث نمبر 323 امام اللہ فرماتے ہیں، حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن ابراہیم عن عبیدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إن أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إلى آخر آية سورة النساء آية نمبر 41. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملاني. یہ حدیث متفق علیہ حدیث بھی ہے، اسے بخاری مسلم میں اور مصنف نے جامع ترمذی میں اسے روایت کیا ہے. اور حدیث کا قصہ یہ ہے کہ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرأ علیہ، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، میں سننا چاہتا ہوں. فقلت، عرض کرتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ پر کیسے تلاوت کروں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ان احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں. فقرأت سورۃ النساء، عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھی، حتی بلغت، یہاں تک میں اس آیت تک پہنچا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، اور ہم تمہیں اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ بنا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہوں گے. قال فرأيت عيني رسول صلی اللہ علیہ وسلم تهملاني، میں نے دیکھا، یعنی تلاوت کو روکا اور دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی ہیں. تهملاني یعنی آنسو، ایک آنکھ بھر آتی ہے، پھر جب آنسو بہتے ہیں تو اسے تہملان کہتے ہیں، کہ آپ اصل میں رو رہے تھے. شرح میں، اور یہی شاہد ہے، یعنی تبویر کس چیز کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرف سن کر بھی رویا کرتے تھے. شرح میں فضل شاہ عبدالرزاق فضل فرماتے ہیں، ان احب ان اسمع من غیری وهو صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل وسمعه من بعض أصحابه. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ کسی اور سے قرآن سنے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. کس سے سنی؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سنی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، اور بعض صحابہ سے بھی سنی. وتأثر الإنسان بقراءة تارة يكون بتلاوته له، اور انسان کی جو تأثیر ہے قرآن مجید کی، بعض اوقات جو اس پہ اثر ہوتا ہے قرآن مجید کا، بعض اوقات تو خود جب تلاوت کر تب اس پر اثر ہوتا ہے. وتارتن بسماعه من غیری، اور بعض اوقات کسی اور سے سن کر بھی قرآن مجید کا اس کے دل میں اثر ہوتا ہے. فقرأ سورۃ النساء، فقرأ سورۃ النساء، اس جملے کے تعلق سے شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وهذا استفاد انه لا يكره ان يقال سورۃ النساء او سورۃ البقرہ. اور اس جملے میں یہ دلیل ملتی ہے، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس بات، ایسی بات یعنی یہ کہنا کہ سورۃ النساء سورۃ البقرہ جو ہے مکروہ نہیں ہے، جائز ہے کہنا، یعنی سورتوں کے جو نام ہیں. بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ نام جو سورتوں کے ہیں یہ لوگوں کے، بعض علماء نے خود رکھے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنا چاہیے السورۃ التي ذکر فیها النساء یا التي ذکر فیها البقرہ، یہ کہیں اس جس صورت میں نساء کا ذکر ہے یا جس صورت میں بقرہ کا ذکر، یوں کہہ سکتے ہیں، صورت کا نام نہیں رکھ سکتے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ کیا ہیں؟ صورت، سورۃ النساء. صحابی خود فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھی، یعنی فرمایا کہ وہ صورت پڑھی جس میں نساء کا ذکر ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ولا حاجت ان یقال، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں، سورۃ یذکر فیہا النساء وسورۃ تذکر فیہا البقرہ، یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ سورت جس میں نساء کا ذکر ہے یا بقرہ کا ذکر ہے، اس طریقے سے کہنا کہ حاجت نہیں، بلکہ سیدھا کہنے سورۃ النساء، سورۃ البقرہ وغیرہ. قوله حتی بلغت وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، سمجھ رہے ہیں اس قول کے تعلق سے شیخ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے، واللہ عز وجل جعل علی کل امت من امی شہیدا، اللہ تعالی نے ہر امت پر ایک گواہ مقرر فرمایا، وہو النبی الذی بعث فیہم، یہ گواہ وہ نبی ہے جو ان کی طرف مبعوث اللہ نے فرمایا ہے. وهذا من کمال عدل اللہ سبحانہ وتعالی، اور یہ اللہ تعالی کمال عدل میں سے ہے، یعنی اللہ تعالی نے نبی اپنا نبی بھیجا، پیغام دے کر بھیجا ہے، پیغام پہنچ گیا ہے. اب اس امت پر یا اس قوم پر جس پر جس کی طرف اس نبی کو بھیجا ہے، یہ نبی گواہی دے گا قیامت کے دن کہ میں نے پیغام پہنچایا ہے، یہ گواہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف میں سے ہے. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید علی هذه الامه، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہیں. فلما وصل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قراءته الى هذا الموضع، جب سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اپنی قرات میں سورۃ النساء کی قرات میں جب اس جگہ پر پہنچے، اس آیت پر پہنچے، قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان اي تسيلان من الدموع، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے بہہ رہی تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ رزاق حفظہ اللہ، وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان عند سماعه للقرآن من غيره، وبكاءه في الحديث السابق كان عند تلاوته له. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا ذکر ہے، یہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے قرآن مجید کی تلاوت سنی. جو سابقہ گزری حدیث ہے پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھی تھی، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رونے کا ذکر ہے وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کی تھی قرآن مجید کی اور روتے رہے. تو ان دو احادیث میں ہمیں کیا فائدہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے جب قرآن مجید خود تلاوت کرتے تھے اور جب کسی اور سے بھی سنتے تھے. اگلی حدیث نمبر 324، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا قتیبۃ قال حدثنا جریر عن عطاء بن السائب عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو قال انکسفت الشمس یوما علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. الحديث محمد المسند في رواية كياه، اور اس حدیث میں سورج گرہن کے قصے کا ذکر ہے، اور اس میں جو نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو محفوظ طریقہ ہے. اب دیکھتے ہیں اس حدیث میں جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور جو صحیح طریقہ صحیح بخاری میں ہے وہ کس طریقے سے وہ طریقہ بیان کیا گیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انکسفت الشمس یوما علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا. شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں، المراد بانکساف الشمس ذهاب ضوءها الكامل او بعضه، سورج گرہن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سورج کا مکمل روشنی چلی جائے یا اس کے کچھ حصے کی روشنی چلی جائے. والشمس كسفت في حياته مرة واحدة. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا. کب ہوا؟ وذلك في السنة العاشرة من ہجرتی، ہجرت کے دسویں سال میں ہوا. وافق ذلك الوقت ان توفی ابراہیم رضی اللہ عنہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وسبحان اللہ، اسی وقت جب سورج گرہن ہوا، اسی دن اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم کی وفات ہوئی. وكان من عقيدة أهل الجاهلية، اور زمان الجاهلية کے بد عقیدہ میں سے ایک عقیدہ بھی موجود تھا، ان الشمس والقمر ينكسفان اما لموت عظيم او لحياة عظيم. کہ سورج و چاند گرہن تب ہوتا ہے جب کوئی عظیم شخص مرتا ہے یا اس کی ولادت ہوتی ہے. فلما خطب الناس صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم نماز كبير خطبة فرمايا، ورس خطبة ميه بيان فرمايا كي بشك سورج ورچاند الله تعالى كي دو آيات ميسي آيات ميسي دو آيتي هن. الله تعالى انسي اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور ان میں جو گرہن ہوتا ہے، جو بھی پکڑے جاتے ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں گرہن ہوتا ان کو. وخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر درعہ فزعا کانما قامت الساعۃ. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فزع کی حالت تھی، اور ڈر خوف طاری ہو گیا، اور اپنی چادر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے وہ زمین سے لگ رہی تھی. تیزی سے نکل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ قیامت قائم ہو گئی، یوں لگتا تھا. وامر من ينادي الصلاة جامعة، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کرو الصلاة جامعة، کہ نماز با جماعت پڑھنی ہے یعنی فرض کے علاوہ. فاجتمع الناس في المسجد، تب یہ اعلان سنا تو لوگ مسجد میں جمع ہوئے. فصلى بالناس الصلاة الكسوف، فصلى بالناس صلاة الكسوف، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی لم یکد یرکع ثم رکع. یہ جملہ ہے جو یہاں پہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے، لمبی نماز کا ذکر ہے. اب دیکھیں سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی لم یکد یرکع ثم رکع، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں کرنے والے تھے، ہم سمجھا کہ رکوع نہیں ہوگا، بس قیام ہی ہوگا، پھر دیر کے بعد جا کے رکوع کیا، پھر رکوع کرنے کے بعد ہم نے سمجھا کہ اب سر نہیں اٹھائیں گے، دیر کے بعد رکوع سے سر اٹھایا، پھر ہم نے سمجھا کہ اب سجدہ نہیں کریں گے، دیر تک کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ سے سر نہیں اٹھایا، یہاں تک ہم نے سمجھا کہ اب سر نہیں اٹھائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے، یعنی دیر کے بعد سر اٹھائے، اس طریقے سے لمبا کر کے اس نماز کو پڑھا. تو شیخ صاحب فرماتے یعنی قام صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ طویلا حتى لم یکد یرکع من طول القراءۃ، قیام میں جو لمبے قیام تھا، لمبی قراءت تھی. ثم رکع واطال الرکوع، پھر رکوع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رکوع بھی لمبا کیا، حتى لم یکد یرفع رأسه من طوله، اتنا لمبا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھائیں گے رکوع سے. ثم رفع فاعتدل قائما واطال القيام حتى لم يكد يسجد لطوله، ثم سجد فاطال السجود حتى لم يكد يرفع راسه من طوله، ثم رفع، وهكذا يطيل صلى الله عليه وسلم كل ركن من اركان هذه الصلاه. ان اس نماز کے جو رکن ہیں سب رکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے پڑھے، تاکہ یعنی اس نماز کے طریقے کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. ذكر صفه صلاه الكسوف شيخ صفراندي في هذا الحديث على ان ركعتان كالصلاه المعتاده مع طول الأركان والجهر بها والجهر فيها بالقراءة، وهذا يعد شاذا. يا حديث صحيح سند كاتباس، لكن شاذ حديثه، شاذ حديث، ضعيف حديث من سيغوتية. شذوذ کہاں پہ ہے؟ اس میں جو نماز کا طریقہ کا ذکر سورج گرہن کا، وہ کیا ہے؟ دو رکعت ہیں، لیکن فرق جیسے عام رکعت پڑھی جاتی ہے، فرق اتنا کہ اس میں لمبی لمبی ارکان ہیں، یعنی قیام بھی لمبا ہے، رکوع بھی لمبا ہے، پھر رکوع سر اٹھانے کے بعد جو قیام وہ بھی لمبا ہے، سجدہ بھی لمبا ہے، پھر سجدے کے بعد جو سجدے میں بیٹھنا بھی لمبا ہے، تشہد سب یعنی سب پورے جو ارکان سب لمبے ہیں، نماز کا ترک وہی جو عام دو رکعت پڑھتے ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے، اور قرات بھی جہری قرات ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، والمحفوظ مرواہ البخاری، یہ محفوظ ہو غیر ہو بخاری، امام بخاری کے علاوہ بھی حدیث روایت کیا، عن عائشہ سید عائشہ فرماتی وغیرہ، اور سید عائشہ کے علاوہ بھی دیگر صحابہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہم. حدیث کے الفاظ جو صحیح بخاری میں وہ یہ ہیں، ان الشمس خسفت فی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن ہوا آپ وسلم کے زمانے میں، فصلى رسول اللہ وسلم بالناس، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی یعنی سورج گرہن کی نماز، فقام فأطال القیام، قیام فرمایا لمبا قیام، ثم ركع فأطال الركوع، پھر رکوع کیا لمبا کیا، ثم قام فأطال القیام وهو دون القیام الاول، پھر قیام فرمایا اور لمبا لیکن پہلے سے تھوڑا کم، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول، پھر ابھی ایک رکعت ہے، ایک رکعت میں پھر دوسرا رکوع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے رکوع سے تھوڑا سا کم تھا، لمبا تھا لیکن تھوڑا سا کم تھا، پھر رکوع، ثم سجد فأطال السجود، پھر سجدہ کیا یعنی سر اٹھانے کے بعد پھر سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، ثم فعل في الركعة الثانية مثل فعل في الركعة الأولى، پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا، ثم انصرف، پھر نماز کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقد انجلت الشمس، اور سورج کی روشنی مکمل ہوئی یعنی گرہن ختم ہوا، فخطب الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا. یہاں پر اس حدیث میں شیخ ظفر فرماتے ہیں، فجعل في كل ركعة ركوعين، ہر رکعت میں دو رکوع ہیں، وهذا هو المحفوظ كما ذكر اهل العلم، یہ محفوظ حدیث ہے جس علم نے ذکر کیا، وهي صفة اختصت بها هذه الصلاة، وهي خاص صفة اس خاص نماز کے لیے. اور حکمت یہ والله اعلم کہ اصل نماز کی جو ہیئت ہے تبدیل کیا گیا ہے، کیونکہ سورج گرہن معتاد سے الگ ہے، عادت سے الگ ہے، عام طور سورج کی روشنی مکمل ہوتی ہے، جب سورج میں غیر معتاد چیز آ گئی ہے اور اس میں گرہن ہوا ہے تو نماز کے طریقے میں بھی تبدیلی آئی ہے. ایک رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں، تو فرق کیا ہے اس میں اور پہلے طریقے میں؟ پہلے طریقے میں ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں جیسے عام ہم نماز پڑھتے ہیں، اس دوسرے طریقے میں جو محفوظ طریقہ ہے اس میں ایک رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں. فرق اس میں ہے ایک رکوع زیادہ ہے اور یہ محفوظ ہے کہ ایک رکعت میں دو رکوع کرنے ہیں. قوله فجعل ينفخ ويبكي، یہی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بھر بھر کے یعنی رو رہے تھے. ينفخ اي يسمع لصدر صوت يبكي صلی اللہ علیہ وسلم في صلاته ومنجاته لربه، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز جب پڑھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے اور اپنے رب سے مناجات اور دعا بھی کر رہے تھے. ويقول، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ربی، اے میرے رب، الم تعدنی، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا، اللہ تعذب و انا فیہم، کیا آپ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب کہ میں ان کے بیچ میں ہوں، ربی الم تعدنی، اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا، اللہ تعذب و ہم یستغفرون، کیا آپ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں، ونحن نستغفرک، جب کہ ہم آپ سے یعنی استغفار کر رہے ہیں، یتأول صلی اللہ علیہ وسلم قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ذکر فرما رہے ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، سورة الانفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وما كان الله، اللہ تعالیٰ انہیں، وما كان الله ليعذبهم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دینا تھا، وانت فيهم، جب تک آپ ہیں ان کے بیچ میں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما كان الله معذبهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دینا تھا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فکان فی هذه الامة امانان من العذاب، تو اس امت میں دو عذاب سے بچنے کی دو چیزیں موجود تھی، النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاستغفار، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور استغفار، فاما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد ذهب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وفات پا گئے، وما الاستغفار فباق، استغفار ابھی تک باقی ہے اور تا قیامت رہے گی، سبحان اللہ. یعنی دو چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں صحابہ کے ساتھ, تو ان پر عذاب کبھی نازل نہیں ہوگا, امت میں عذاب نہیں ہوگا. اور جب تک استغفار موجود ہے عذاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم چلے گئے, استغفار باقی ہے, تو جب تو اس لیے استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں استفاد من هذا ایضا, اس حدیث سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے, ان مستحب عند الكسوف, کہ سورج چاند گرہن کے وقت یہ مستحب ہے, الاکثر من الاستغفار, کہ کثرت سے استغفار کیا جائے, قبل الصلاة وبعدها, نماز سے پہلے اور بعد. کون سی نماز؟ سورج چاند گرہن کی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد. والاستغفار فیہ, اور استغفار جو استغفار کے جو فائدے ہیں ان میں فوائد میں سے, فیہ زوال الہموم وکشف الغموم وتیسیر الامور, جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی مشکلات ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں, اور جو معاملات ہیں سارے کے سارے آسان ہو جاتے ہیں. بل ان خیراتہ و برکاتہ علی المستغفرین فی الدنیا والآخرہ لا تعد ولا تحصى, بلکہ استغفار کے جو بہت ساری برکتیں اور جو خیر ہے استغفار کرنے والوں پر دنیا اور آخرت میں, وہ کوئی گن نہیں سکتا, کوئی احسان نہیں کر سکتا, اتنی ہے. قول فقام فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ, حدیث کے ثم قال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته. اس جملے کے تعلق سے شیخ عبد اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خلاف لما يعتقده المشركون في الجاهلیہ, یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں, کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے آیات میں سے دو آیتیں ہیں جو کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے نہیں ہوتا, یعنی جو چاند اور سورج گرہن ہیں. یہ اس لیے فرمایا تاکہ جو بدعقیدگی تھی مشرکوں میں اور دور جاہلیت میں, کہ سورج اور چاند گرہن کسی کی عظیم کی زندگی یا موت کے وجہ سے ہوتی ہے, تاکہ اس بات سے خبردار کیا جائے. فَإِذَا انْكَسَفَ فَافْزَعْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى, پھر حل بھی بتایا ہے کہ کرنا کیا ہے. فرماتے ہیں جب چاند سورج گرہن ہو تو فوری اللہ تعالیٰ ذکر کی طرف چلے جاؤ, یعنی من صلاۃ و تسبیح و تہلیل و استغفار و رجوع الی اللہ عز و جل, یعنی نماز پڑھو, تسبیح ہے, تحلیل ہے, لا الہ الا اللہ کہنا ہے, استغفار ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی قرب حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر و استغفار کرنا ہے, یہ اس سے مراد ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.